بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آداب العالم والمتعلم. العالم وطالب علم كي آداب، مقدمة المجموع ميسي إمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه كسبير رسالة لشرح قدر سجاريه. من بعد كرهت هبيش لدروس ما متعلم كآداب، علم حاصل کرنے کے آداب میں سے چند پوائنٹ باقی رہ گئے تھے، انہیں کی تعلق سے بات کرتے ہیں. آج کی نشست پوائنٹ نمبر 29. شخص فرماتے ہیں وَيَبْتَدِئُ دَرْسَهُ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ، اپنے درس کا آغاز، درس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرے. والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليكم السلام. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے، یعنی جب کوئی طالب علم کسی درس کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہے کہ درس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، جیسے کہ آپ ہر درس کے آغاز میں سنتے ہیں بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یہ مختصر سا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ آپ اپنانا چاہتے ہیں، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره آخر تک، یہ بھی مسنون ہے. والدعاء للعلماء، اور علماء کے لئے دعا کرنا. ومشائخه ووالديه وسائر المسلمين، اور اپنے مشائخ استادوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور سب مسلمانوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. یعنی درس کے آغاز میں اگر آپ حمد و ثنا کے بعد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، آپ وسلم پر درود سلام بھیجنے کے بعد دعا سے اپنے درس کے اگر ابتدا کرتے ہیں تو اس میں خیر ہے، عافیت ہے. جیسا فرماتے ہیں وَيُبَكِّرَ بِدَرْسِهِ، اور درس کو صبح سویرے سے درس کا آغاز کرے. ہم درس کو آغاز کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں، کیسے درس کی ابتدا کی جاتی ہے طریقہ ہم بتا چکے ہیں. اب وقت کون سا ہونا چاہیے جو بہترین وقت ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں بکور کا وقت، یعنی صبح سویرے. وَيُبَكِّرَ بِدَرْسِهِ لِحَدِيث، اس کی دلیل کیا ہے؟ لِحَدِيث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث میں اللہم بارک لِأُمَّتِ فِي بُكُورِهَا، یا اللہ تعالیٰ میری امت کو صبح سویرے کے وقت مبارک کر دے، میری امت کے لیے صبح سویرے کا وقت جو ہے وہ مبارک کر دے. اس میں کوئی شک نہیں کہ صبح کا وقت جو ہے برکت والا وقت ہے اس حدیث کے مطابق. اور طالب علم کو چاہیے کہ اگر وہ متفرج ہے طالب علم کے لیے تو اس کی ابتدا صبح سویر یعنی فجر کی نماز کے بعد سے کرے. اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ ذہن جو ہے وہ ابھی دنیا کے امور میں منسلک نہیں ہوا، مشغول نہیں ہوا، فریش ہے، تازہ ہے، اور مسائل کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں سب سے پہلے دنیاوی امور میں دیکھنے سے اور سمجھنے سے پہلے دین اور شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر یہ وقت میسر ہو تو یہ بہترین وقت ہے. نمبر 30 وَيُدَاوِمَ عَلَى تِكْرَارِ مَحْفُوظَاتِهِ، جو کچھ اس نے یاد کیا ہے، جس چیز کی اس نے حفاظت کی ہے، چاہے قرآن مجید کی آیات اس نے حفظ کی ہیں یا اسے آتی ہیں، یا احادیث رسول اللہ علیہ وسلم خاص طور پر، کیونکہ محدثین زیادہ تر حدیث کی حفاظت کرتے تھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مداومت کرے اپنے ان محفوظات کو تکرار میں، یاد کرنے میں، بار بار دہرائے. تکرار دہرانے کو کہتے ہیں، بار بار دہرانے کو. اور اس پر یہ نہیں کہ ایک دو دن دہرائے پھر چھوڑ دیا، اس سے مداومت کرنی چاہیے، وہ مداومت کے لیے وقت درکار ہے. وَلَا يَحْفَظْ ابْتِدَاءً مِنَ الْكُتُبِ اِسْتِقْلَالًا، اور حفظ کے لیے کتاب کافی نہیں ہے، کتاب سے ابتدا نہ کرے. استقلالاً، یعنی بغیر مدرس کے، بغیر استاد کے، صرف کتاب سے اگر کوئی طالب علم علم حاصل کرتا ہے اور اسے ہی حفظ کر لیتا ہے تو اس کا شر اس کے خیر سے زیادہ ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں. بل یصحح علی الشیخ کما ذکرنا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ جو کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو شیخ سے مشورے سے، استاد کے مشورے سے پڑھے، اور پھر وہ کتاب استاد کو پڑھ کے سنائے یا استاد سے سنے، تاکہ جو وہ حفظ کر رہا ہے، جو یعنی پوری کتاب حفظ کرنی ہے، جو مسائل وہ اس کتاب سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے نمبر ایک صحیح پڑھنا، نمبر دو صحیح معنی، اور نمبر تین پھر اس کو محفوظ کرنا ہے. یہ صحیح حفاظت کا طریقہ ہو، جیسے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں. فالاستقلال بذلك من اضر المفاسد، استقلال یعنی صرف کتابوں سے علم حاصل کر کے انہیں محفوظ کرنا، یہ بہت ہی زیادہ مضر ہے، اور بلکہ من اضر المفاسد، مفاسد میں سے سب سے زیادہ نقصان دہ مفسدہ ہے. وإلى هذا أشار الشافعي رحمه الله، اور اسی کی طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرتے ہیں، بقوله من تفقه من الكتب ضيع الأحكام، جس نے کتابوں سے علم حاصل کیا اور کتابوں سے مسائل کو سمجھا تو اس نے احکام کو ضائع کر دیا. جو احکام اور مسائل ہیں شریعت کے، وہ صرف کتابوں سے حاصل نہیں کیے جاتے، بلکہ کتابوں کے ساتھ ساتھ، بلکہ کتابوں سے زیادہ اہمیت علماء کی ہے، تو علماء کی سرپرستی سے، علماء کی سرپرستی میں ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے کتابوں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 31، امام صاحب فرماتے ہیں وليذاكر بمحفوظاته وليدم الفكر فيها، جو محفوظات اسے ایک تو یاد کرنے کے لیے آپ نے اسے ریوائز کرنا ہے، تکرار کرنا ہے، صرف اسے ذہن میں اور دل میں بٹھانے کے لیے تاکہ آپ کو مسئلہ یاد ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں رٹا لگانا، ایک تو یہ طریقہ ہے جو پوائنٹ نمبر 30 میں گزر چکا ہے. اب ہے انہیں سمجھنا، وليذاكر محفوظاته، اب ان کو صرف رٹا نہیں لگانا، جو اس نے یاد کیا حفظ کیا ہے اسے سمجھنا بھی چاہیے بہترین طریقے سے، تو بغیر مذاکرت سے نہیں ممکن. وليدم الفكر فيها، اور اس میں غور و فکر کرے، ایسے علم میں ترقی آتی ہے. آیت یاد کی ہے، اس آیت کریمہ میں سے کیا پیغام اسے میسر ہو سکتے ہیں نکالنے کے لیے، حدیث پڑھی، اس حدیث میں سے کون سے اہم پیغام ہیں، تو اس بغیر غور و فکر کے ممکن نہیں ہے. حفظ تو کر لیا، ترجمہ بھی پڑھ لیا، ٹھیک، اب سمجھنے میں ترقی ہوتی ہے. دو لوگ برابر نہیں سمجھتے، اگرچہ دو لوگ حافظ ضرور ہوتے ہیں، برابر کا حافظ ہو سکتا ہے، ایک حدیث کو آپ نے بھی حفظ کر میں نے بھی کر لیا، لیکن سمجھ دونوں کی برابر ہے، تو پھر ترقی کیسے ہوئی؟ ایک کی دوسرے سے کب ترقی آتی ہے علم میں؟ صرف حفظ میں نہیں آتی، بلکہ اس کی سمجھنے سے آتی ہے. وہ سمجھنے کی مذاکرت ضروری ہے، مذاکرت کے لیے آپ ڈسکشن کرتے ہیں، سوالی انداز میں آپ پوچھتے ہیں، اگر آپ کو جواب بھی آتا ہے پھر بھی آپ پوچھتے ہیں اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، یا کوئی ایکسٹرا انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. جیسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں، لمبے حدیث میں، جب انسانی شکل اختیار کر کے آئے، سب مسلم کی معروف حدیث، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، تو اسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر رہے تھے، جواب کا نہیں پتہ تھا، خود جانتے تک نہیں جانتے تھے، دلیل کیا جانتے تھے، قال صدقت، ہر جملے کے بعد فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہتے ہیں ہم نے سچ فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کے لیے جائز ہے کہ وہ اگر مسئلہ آتا بھی ہے اسے، وہ کسی اور سے، عالم سے سوال کر کے دوسروں کو سمجھانے کے لیے، جن کو اس مسئلہ کا علم نہیں ہے، اس کو خود علم ہے، تو دوسروں کے فائدے کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں، اور اپنے جو چیز آپ کو آتی ہے، جس پر آپ سوال کر رہے ہیں، جو مسئلہ آپ کو آتا ہے، تاکہ مزید مضبوطی اور پختگی ہو، تب بھی جائز ہے کہ آپ ایسے سوال کریں جو آپ کو آتے ہیں. بہرحال وليدم الفكر فيها، یعنی مداومت غور و فکر کرنے میں، ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد، اور جو فوائد وہ حاصل کر لیتا ہے اسے چاہیے کہ ان فوائد کو نوٹ کر لے. الاعتناء نمبر ایک، نوٹ کرے، ذہن میں اعتناء نہیں ہوتا، اڑ جاتی ہے مسائل، اعتناء لکھنے سے ہوتا ہے، پھر اس لکھے ہوئے کو محفوظ کرنا دوسری بات ہے. اعتناء خاص عنایت، خاص توجہ، خاص حفاظت، کیسے ممکن ہے؟ آپ نے لکھا ہی نہیں ہے تو کیا ذہن میں یا دل میں باتیں بیٹھ جاتی ہیں کیا؟ امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمتہ اللہ علیہ، میں پہلے بھی عرض کر چکا کئی مرتبہ، ان کے وراق جو تھے جو لکھتے تھے امام صاحب کے حدیث، کہتے ایک دن امام بخاری میرے پاس مہمان بن کر آیا تو رات کو میں نے دیکھا کہ امام صاحب اٹھتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، دیا بجھاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، دیا بجھاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. میں نے کاؤنٹ کیا 20 مرتبہ ایک رات میں اٹھے میرے سامنے. صبح پوچھا اپنے استاد سے کہ امام صاحب آپ کرتے کیا رہے ساری رات؟ کہتے میں ایک حدیث کے فوائد ڈھونڈ رہا تھا تو لیٹتا تھا، حدیث ذہن میں گھومتی تھی، ایک فائدہ مجھے نظر آ جاتا تھا، اٹھتا تھا، اسے لکھ لیتا تھا. صبح کا انتظار نہیں کرتا تھا کہ صبح میں ہو سکتا میں بھول جاؤں، سبحان اللہ، تو اٹھ کے میں لکھ لیتا تھا. جو شخص رات کو 20 مرتبہ اٹھتا ہو ایک حدیث کے فوائد نکالنے کے لیے، وہ صحیح بخاری انہوں نے 16 سالوں میں لکھی ہے. یہ تبویب ہے نا، یہ تبویب، انہی کے لیے 20 مرتبہ ایک رات کو اٹھتا تھا. ابھی مہمان تھے یعنی تھوڑی سی کنسیشن کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا، لگتے یوں ہیں کیونکہ مہمان تھے نا کسی گھر، اپنے گھر میں کیا کرتے ہوں گے. سبحان اللہ، یہ الاعتناء بالفوائد سے یہ مراد ہے کہ اب جب ہمیں سے بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں فائدہ نکال لیا ٹھیک ہے، اس سے نوٹ نہیں کیا، اچھا 2 گھنٹے کے بعد دیکھیں آپ وہی فائدہ ڈھونڈتے ہیں، ارے کیا تھا، ارے ابھی تو یاد تھا، ارے کیا تھا، ارے کیا تھا، مجھ سے کیوں پوچھتے، خود سے دیکھو لکھا کیوں نہیں تھا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں الاعتناء بہت ضروری ہے، اور بہت کم طالب علم اس کو سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں. اور جس نے اس کی اہمیت کو سمجھ لیا کہ مسائل کے فوائد قرآن اور صحیح حدیث میں سے ایک تو نکالے کیسے جاتے ہیں، یہ ایک ہنر ہے، اس سے بڑھ کر ہنر اس کی حفاظت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے محفوظ کرنا ہے. یعنی یہ کون سی بات ہے، آپ بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے، حدیث یاد آ گئی، ایک فائدہ آپ نے نکال لیا، آپ نے اسے نوٹ نہیں کیا نہ اسے محفوظ کیا. صبح 10 فائدے آپ نے رات کو نکالے، صبح ایک فائدہ بھی یاد نہیں ہے. کیا کیا آپ نے، وقت ضائع کیا کہ نہیں؟ اگر آپ 10 میں سے 2 فائدے لکھ لیتے محفوظ رہتے کہ نہیں؟ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کو 20 مرتبہ نہ اٹھتے آج صحیح بخاری ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ صحیح بخاری کا وجود ہی اس بنیاد پر ہے کہ وہ رات کے نیندیں حرام کر کے قربانیاں دے کے آج علم موجود ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. آج یہ چھوٹا سا ڈیوائس یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا ڈیوائس ہے، اس کے اندر کتب التسعہ موجود ہیں، صرف کتب التسعہ کلک کریں، صرف صحیح بخاری نہیں پوری کتب التسعہ موجود ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں. میں یہ کروں اب یہ دیکھیں صحیح بخاری کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی. آج صحیح بخاری اور اس جیسی دیگر کتابیں جو اگر میں خود اٹھانے کی کوشش کرتا میں اٹھا نہ سکتا، جس کو تو تسعہ اٹھانے کے لیے جس میں طاقت کی ضرورت بھی ہے، تو آج میرے جیب میں ہے. سوال یہ ہے کیا جیب سے نکال کے میرے پاس وقت ہے پڑھنے کا؟ کتنی زیادتی ہے کہ نہیں؟ بھائی اقرار کریں گے تو اچھا کوئی اچھا قدم ہی اٹھائیں گے نا. انسان جب گلٹ فیل کرتا ہے نا کسی مسئلے میں پھر وہ اپنے آپ کو سدھارتا ہے. جب ہم گلٹ فیل نہیں کرتے، پرواہ نہیں ہوتی ہمیں، تو کبھی سدھریں گے نہیں. اس لیے جیسے کہ انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، میں زیادہ قربانی کی بات نہیں کر رہا، میں رات کو یہ نہیں کر رہا رات کو 20 مرتبہ جاگو یا 2 مرتبہ جاگو، 1 مرتبہ کیوں نہ جاگو، رات کو نہ جاگو کوئی مشکل نہیں ہے، سوتے رہو آرام کرتے رہو. لیکن جب تھوڑا سا وقت نکال کے کوئی حدیث پڑھو، اسے صرف حفظ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، کم سے کم ایک فائدہ اس حدیث سے نکال لو اور اسے نوٹ کر لو. کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نہ کہیں کہ ایک فائدہ بھی ہمیں نہیں آتا، وہ ایک فائدہ بنیادی پیغام اس حدیث کا آپ نکال لیں بس. یہی میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، سمجھ لیں آپ، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا مجھے نہیں آتا، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے پوری حدیث پڑھی ہے، مجھے اس میں سے ایک فائدہ نظر نہیں آ رہا، اس میں کوئی عیب ہے؟ یہ کسی نے کہا بھائی عیب ہے؟ بعض وہ کہتے ہیں یار مجھے شرم آتی ہے. کیا شرم آتی ہے؟ ابھی شرم آتی رہے گی تو میں نے پہلے بھی کہا ہے. 2 بڑی مصیبتیں ہیں طلب علم میں، 2 رکاوٹیں بڑی، کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک شرک ہے, دوسرے تکبر ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پوچھتے نہیں تو دونوں میں سے ایک آپ ضرور ہے, آپ کو مسئلہ آتا نہیں ہے, پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں, وضاحت بھی طلب نہیں کرتے, پھر دونوں میں سے آپ ایک ہیں کہ نہیں, آپ مانے یا نہ مانے, یا تو شرم کرنے والے ہیں یا آپ کے دل کے اندر چھپا ہوا تکبر ہے جس کا شاید آپ بھی نہیں جانتے اس کے بارے میں. اوپر باب کی چیز تبویب کیا ہے, امام بخاری جو فوائد تبویب تو ہے. اب انما الاعمال بالنیات, میرے پاس وقت نہیں تھا, حدیث کے درمیان تخریج میں بتایا تھا کہ اصل تخریج ہوتی کیا ہے. امام بخاری نے سات جگہوں پر اس حدیث کو بیان کیا ہے, سات مختلف جگہوں پر صحیح بخاری میں. حدیث ایک ہے, ہیڈنگ مختلف ہے. ہیڈنگ کیوں مختلف ہے؟ وہی فائدہ ہے. اسے میں نے جب کہا کہ موضوع کو دیکھیں, حدیث کا موضوع کیا ہے؟ عام موضوع ہے. عام سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک سے زیادہ موضوع یہ حدیث جو ہے اس کو بیان کرنا ممکن ہے. اب نماز میں, زکوٰۃ میں, ٹھیک ہے نا, اب زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, اپنی بھائی کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, دے سکتے ہیں. اب بھائی پر زکوٰۃ آپ کی 500 ریال فرض ہے, بھائی نے نہیں دی زکوٰۃ, آپ اسے پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی نے زکوٰۃ نہیں دی, دینا نہیں چاہتا, کہتے نہیں دیتا میں, آپ جیب سے 500 نکالتے ہیں اور زکوٰۃ دے دیتے ہیں, زکوٰۃ ہوئی یا نہ ہوئی؟ نہیں ہوئی. آپ کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں, نہیں ہوئی یا پتہ نہیں؟ پتہ نہیں, نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ فرض کس پر ہے؟ بھائی پر ہے. نہیں دی اس نے, آپ نے دی ہے اپنی طرف سے. آپ نے اگرچہ نیت یہ کہ میں بھائی کی طرف سے دے رہا ہوں, بھائی کہتے میں نہیں دیتا. انما الاعمال بالنیات, عمل اس پر فرض ہے, اس نے نہیں دی, آپ پر فرض نہیں ہے, آپ اس کی طرف سے نیت کر آپ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آپ کے 500 صدقے میں گئے, آپ کو اس کا اجر ملے گا اگرچہ نیت آپ نے اس کی ہے, آپ کا عمل ضائع نہیں ہوگا, لیکن اس پر زکوٰۃ فرض باقی رہے گی کہ نہیں؟ تو کس نے اب ان اعمال بالنیات کا زکوٰۃ سے کیا تعلق ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ اس طریقے سے جو فوائد ہیں وہاں بخاری کے فوائد ان کی تبویب میں ہے, معروف بات ہے یہ. جزاکم اللہ خیر. اچھا, اب آپ کے لیے واجب ہے, امام بخاری کی صحیح بخاری میں کتنی باب ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, امام بخاری کی صحیح بخاری میں کتنی باب ہے؟ مجھے صرف نمبر چاہیے باب کا, ٹوٹل کتنی باب ہے پتہ نکالنا, کیسے نکالیں گے؟ ٹھیک ہے, کہاں تھے ہم؟ وَيَعْتَنِيَ بِمَا يُحَصُّلُ فِيهَا مِنَ الْفَوَائِدِ وَلْيُرَافِقْ بَعْضُ حَاضِرِ حَلَقَةِ الشَّيْخِ فِي الْمُذَاكَرَةِ, اور مذاکرہ کرنے کے وقت, یعنی ریویژن کے, مذاکرہ ریویژن کو بھی کہتے ہیں, ریویژن کے وقت دوبارہ معلومات جو سے ہیں, مسائل کو دوبارہ دہرانے کے وقت کسی اور ساتھی کو بھی شامل کر سکتا ہے اس ریویژن میں, بلکہ میں سمجھتا ہوں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے, بشرطے کہ وقت ضائع نہ ہو. 10 منٹ حال احوال پوچھنے, اگلے 10 منٹ کسی اور کی بات کرنی ہے, جس میں کبھی کبھی غیبت بھی آ جاتی ہے, کبھی کچھ بھی آ جاتا ہے, 10 منٹ اور بات کا حال احوال کا اختتام ہوتا ہے, باقی بچے 5 منٹ پھر جا کے بات کرتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں. اگر وقت ضائع کرنا ہے تو ڈسکس نہ کریں, اکیلے پڑھیں, اور اگر آپ وقت ضائع کیا بغیر آپ ایک ساتھ مل کے مدارسہ, اسے کہتے ہیں مدارسہ المسائل العلمیہ, مدارسہ ایک ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں, زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. قال الخطیب, یعنی خطیب البغدادی رحمہ اللہ, وافضل مذاکرتی مذاکرت اللیل, سب سے بہترین مذاکرہ ریویژن رات کے وقت ہوتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ ابھی ہم نے کہا کہ صبح سویرے, اب رات کے وقت کی کیا بات آ گئی ہے؟ صبح میں پڑھنا ہے, بارک اللہ فیک, علم حاصل کرنے کے لیے رات میں ریویژن کے لیے بہترین ہے, کیونکہ ایک وقت پڑھنے کا ہے, ایک وقت ریویژن کا ہے. اگر الٹا کریں, روائز صبح کریں پڑھیں رات کو, کیا خیال ہے؟ ممکن ہے, ڈسٹربنس ہوتی ہے نا. اب ہم تو مجبور اس وقت ہم کرتے ہیں, اگر ہم سب تھکے ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے پھر کچھ نہ کچھ پڑھ کے جاتے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ. ورنہ اس کا بہترین وقت ہے صبح, جیسے ہم بچے, جیسے ہم پڑھتے تھے اسکول میں, پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ صبح سویرے جاتے تھے, اگرچہ دل نہیں کرتا تھا, صحیح بات ہے, دل نہیں کرتا پڑھنے کو, صبح سویرے کیا مصیبت میں ڈال دیا, نیند بھی گئی, گھر بھی گیا, سب کے بس پڑھو پڑھو پڑھو. لیکن مزے کی بات دیکھیں, دوسرے پیریڈ کے بعد پہلا تو ویسے گزر جاتا تھا, آنکھیں کبھی بند کبھی کھلی, کچھ کچھ بند. دوسرے کے بعد مزہ آتا تھا کہ نہیں؟ مزہ آتا تھا, ریسس ٹائم ہوگا, اب کھائیں گے, کھیلیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو پھر دوسرے پیریڈ کے بعد مزہ بھی آتا تھا پڑھنے میں. شروع میں پہلے کچھ ڈسٹربنس ہوتی تھی, یہ اس لیے کہ ہم دل سے چاہتے نہیں تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم دیکھتے تھے اپنی اس عمر کو, اب ہم دیکھتے ہیں کہ طلب علم ہوتا کیا ہے اور اصل اس کے فوائد کیا ہے. جو دل سے طلب علم حاصل کرتے ہو, شریعت کے طلاب علم اپنے دل سے الحمدللہ, دیکھیں کوئی وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آتا, ہر بندہ فائدے کے لیے آتا ہے کہ اسے دونوں وقت میں فائدہ ہو. تو جب دل کی تڑپ سے آپ علم حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے بہترین وقت صبح کا ہے. ریویژن کا وقت امام خطیب بغداد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات کا ہے. وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِّنَ السَّلَفِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ, کس نے کہا رات کا ہے؟ کہتے كَانَ جَمَاعَةٌ مِّنَ السَّلَفِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ, سلف کی بات جماعت ایسے کیا کرتی تھی. وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ يَبْدَؤُونَ مِّنَ الْعِشَاءِ, اور بعض ایسے سلف میں سے ایسے لوگ تھے جو عشاء کی نماز کے بعد سے مذاکرہ مدارسہ کا آغاز کرتے تھے. صبح شیخ سے پڑھنا ہے, شام کو عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے ایک ساتھ مذاکرے کے لیے. فربما لم يقوموا حتى يسمعوا اذان الصبح, بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا اپنی مجلس سے نہیں اٹھتے یہاں تک کہ فجر کی اذان سن لیتے. سبحان اللہ, تو پھر شیخ سے کیا سنیں گے دوسرے دن؟ میرے بھائی آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بعض لوگ سو جاتے ہیں. جیسے کہ سنت میں سے اگر کوئی شخص دو سنتیں پڑھ لیں فجر کی تو لیٹ جائے, اگر نیند آتے تو دوبارہ وضو کریں, اور اگر جاگ ہوتے تو کوئی حرج نہیں. اس میں جو ایک کمر سیدھی کرنے میں جو ایک راحت میں سکون ملتا ہے نا, میں ایسے لوگ جانتا ہوں میرے بھائی جو 24 گھنٹے میں سے دو گھنٹے سوتے ہیں, اور واللہ وہ فریش ہے, ٹوٹلی فریش رہتے ہیں. سبحان اللہ, میڈیکل کے لحاظ سے تو آٹھ گھنٹے جو ہیں جب تک نہیں سوتے تمہاری آنکھیں یوں نکلنے کو آتی ہیں, بیمار لگتے ہیں. لیکن جب یہ دنیا کے لیے, جب اللہ کے لیے آپ نیند قربان کرتے ہیں, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, آرام نیند میں نہیں ہے, نیند آرام کے سبب ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. آدھے گھنٹہ بعض لوگ سوتے ہیں, یوں لگتا ہے کہ 4 گھنٹے سوئے ہیں, بعض 10 گھنٹے سو کر بھی رو رہے ہوتے ہیں, آنکھیں پھر بھی نہیں کھلتی. تو اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا جاگتے رہے, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کبھی ایسا بھی ہو تو پریشان نہ ہو. طلب علم کے لیے جب اللہ کے لیے آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں مرتبہ, پہلا قدم آپ نے ٹھیک اٹھایا, واللہ دوسرا قدم اس سے بھی اچھا ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 32, جیسا فرماتے ہیں, وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ مِنْ دُرُوسِهِ عَلَى الْمَشَائِخِ وَفِي الْحِفْظِ وَالتِّكْرَارِ وَمُطَالَةِ بِالْأَهْمِ فَالْأَهْمُ. اب ابتدا کیسے کرے مشائخ سے؟ مشورہ شیخ سے لے, اور اگر وہ خود کوئی کتاب لے کے جانا چاہتے ہیں شیخ سے پڑھنے کے لیے, اور اگر وہ خود کوئی چیز محفوظ کرنا چاہتا ہے, حفظ کرنا چاہتا ہے, کوئی متن حفظ کرنا چاہتا ہے, تو شیخ سے فرمایا اس کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے؟ بالاہم فالمہم. شریعت کے مسائل سب برابر نہیں ہیں, بعض مسائل وہ ہیں جو بہت اہمیت رکھتے ہیں, انہیں کہتے ہیں الاہم, اسم تفضیل ہے الاہم, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کم اہمیت, اس کو کم اہمیت, اگرچہ دین کے پورا کے پورا قیمتی دین ہے, ذالک دین القیم, پورے دین جو ہے قیمتی ہے اور پورے دین اہمیت والا ہے, لیکن اس کے جو اندر مسائل ہیں وہ برابر نہیں ہیں. بعض مسائل اہم ہیں, بعض کم اہمیت, بعض کم اہمیت کے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے, ابتدا کہاں سے کرے؟ طہارت کے مسائل سیکھے جا کے سب سے پہلے, یا زکوٰۃ کے مسائل سیکھے, حج کے مسائل سیکھے, کہاں سے شروع کرے؟ قرآن مجید کے تفسیر پڑھے, حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سے آغاز کرے, اصول فقہ پڑھے, کہاں سے شروع کرے؟ علم تو بہت ہے, علوم تو بہت زیادہ ہے الحمدللہ, کہاں سے شروع کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کیسے پتہ چلے گا, کہاں سے پتہ چلے گا کہ کیا اہم ہے کیا اہم نہیں ہے؟ اس کا کلیہ یاد کر لیں آپ. جو علم حاصل کرنا فرض ہے وہ سب سے پہلے ہے, اور جو علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے وہ اس کے بعد میں ہے. وہ کون سے ہیں جو حاصل کرنا فرض ہے؟ عبادات میں نہیں ہے. نماز بغیر علم کے ممکن ہے؟ طہارت بغیر علم کے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ جس نے دین اس پر فرض ہے بغیر علم کے ممکن ہے؟ جو فرائض ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اور سب سے بڑا فرض ہے توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس کے لوازمات جو ہیں, جو جس کی بنیاد کلمہ توحید, جسے کہتے ہیں صحیح عقیدہ. صرف توحید کافی نہیں ہے, توحید بنیاد ہے, اصل ہے. توحید کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے مسائل جنہیں اصول عقیدہ کہا جاتا ہے, جن کو سمجھنا بہت لازمی ہے, فرض ہے. تو کہاں سے ابتدا کرنی چاہیے طالب علم کو؟ جو علم اس پر حاصل کرنا فرض ہے. کون سا علم ہے؟ کلمہ توحید ہے, پھر عقیدہ ہے. اس کے ساتھ اگر وقت اس کے پاس ہے تو طہارت مسائل بھی سیکھ لے, نماز کا صحیح طریقہ بھی سیکھ لے, کیا مشکل ہے. لیکن آپ کے پاس وقت ہے صرف آدھا گھنٹہ وقت, مثال کے طور پر, اگرچہ آپ سے زیادہ وقت ہونا چاہیے, فرض علم ہے آپ کو حاصل کرنا ہے ہر صورت میں. جب وقت کم پڑ جاتا ہے تو پھر الاہم فالمہم کی بات آتی ہے. اگر وقت آپ وسیع ہے آپ کے پاس, پھر آپ ساری چیزیں ایک ساتھ ایک وقت میں پڑھ لیں. کیسے؟ جیسے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, ایک پیریڈ ہوتا ہے توحید کا, ایک پیریڈ ہوتا ہے فقہ کا, ایک ہوتا ہے حدیث کا, ایک ہوتا ہے تفسیر کا, ہوتا ہے ایک تجوید کا. اس میں بعض ایسی جو فرض ہیں, بعض ایسی جو مستحب ہیں, تو ساری چیزیں لے کے چلتے ہیں. بچہ جب کلاس سکس پاس کر لیتا ہے, اسے عقیدے کے اصول بھی آتے ہیں, اسے اصول ثلاثہ پڑھ لی ہوتی ہے, اسے توحید اور شرک میں فرق بھی پتہ چل جاتا ہے, اسے وضو کا طریقہ بھی آ جاتا ہے, طہارت کا طریقہ بھی آ جاتا ہے, وہ نماز بھی سنت طریقے سے پڑھ لیتا ہے, نبوی نماز کیا ہے, تجوید بھی اس کی بیسک آ جاتی ہے. تجوید کی دیکھا ہے اپنے بچوں کے یہاں پہ. تو یہ چیزیں اس وسیع وقت میں ممکن ہے. اگر وقت وسیع نہیں تو کیا کرے؟ الاہم فالمہم, عقیدے سے ابتدا کرے, پھر بعد میں اس کے اوپر اور چیزیں ایڈ کرتا جائے. واول ما یبتدو بہ حفظ القرآن العزیز, جو شاب شیخ صاحب بتا رہے ہیں, ابتدا حفظ القرآن العزیز, قرآن مجید کو حفظ کرنا, یہ ابتدا ہے. ان کے زمانے میں علم کا زمانہ تھا, اور علم کے زمانے میں جب علم ہر طرف سے عام ہوتا ہے, جیسے آج دنیاوی علم عام ہے, اس زمانے میں دینی علم جیسے عام تھا. اور دنیاوی علم اس زمانے میں ایسے تھا جیسے کہ آج دینی علم ہے. یہ پورا وقت ہی بدل گیا ہے. تو بنیاد تو بچہ گھر میں سیکھ چکا ہے, اپنے گھر میں. ہم بچوں کو اے بی سی پڑھاتے ہیں, بچوں کو وضو سکھاتے ہیں, سکھاتے تھے. ہم بچے کو حساب کے مسائل, ملٹیپلیکیشنز, ڈویژنز یہ سکھاتے ہیں, وہ بچوں کو نماز کا طریقہ سکھاتے تھے پریکٹیکلی. تو جب ایسی صورت ہوتی ہے تو کہاں سے ابتدا کرنی ہے؟ جب عقیدے کے اصول بھی آپ نے سیکھ لیے ہیں, جب آپ کو طہارت کے مسائل بھی آتے ہیں, جو واجبات آپ کے عمر کے مطابق آپ کو آ جاتے ہیں, اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اسے ابتدا کرنی چاہیے حفظ القرآن العزیز, قرآن مجید کے حفظ. اور ویسے بھی قرآن مجید کے حفظ, اگر آپ کو مسائل کی سمجھ بھی نہیں ہے تو ابتدا قرآن کے حفظ سے ہونی چاہیے. تین سال کا بچہ یا اس سے تھوڑا سا پہلے پڑھنے کا اگر آغاز کرتا ہے, میں ایسے میں نے بچے دیکھے ہیں جو تین سال کی عمر میں حفظ کے ابتدا کی, چھ سال کی عمر میں حافظ تھے, یا جب سکول گئے تو حافظ گئے, سبحان اللہ. یعنی ہوں گے سبحان اللہ, ایکسٹراڈنری ہوں گے بچے, سبحان اللہ. اور والدین اور استاد بھی زیادہ یعنی ان پہ توجہ دیتے ہوں گے, اللہ علم. لیکن ایسے مثالیں میں نے دیکھی ہیں, واقعی حیران کن تھی. یعنی جب وہ بچے کلاس ون میں گیا, یہ پریپ شرپ کیا وقت ضائع کرنے کی بات. سچ بات ہے, آج ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, اگر جو میں برا بھی سمجھتا ہوں, میں اپنے بچے پڑھتی ہے, سچ بات ہے. کے جی تھری میں اب کیا ضرورت پڑ گئی؟ بس ضرورت ہے, آپ کیا لڑیں گے اس معاملے میں؟ ٹھیک ہے, چار بچے میری مرضی کے پڑھ رہے ہیں, چلے ایک بچے معافی مرضی میں پڑھ لیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں گے, اب پہلے کون نرسری ہے, پہلے نرسری ہے روضہ جو ہے, پھر کے جی ون, کے جی ٹو, کے جی تھری, چار سال تو ادھر ہو گئے نا. تو کس سال بچوں کو شروع کرنا؟ دو سال میں, کہ نرسری کی ایج دو سال ہوتی ہے, تین سال ہوتی ہے, تین چار پانچ چھ سال, چھ سال میں بچے جو ہے اب گریڈ ون میں جائے گی. اگر ایسی عمر میں ابتدا سے بچوں کو قرآن مجید کو حفظ کرایا جاتا ہے, چار سالوں میں پانچ سال بچہ کہاں پہنچ جاتا ہے, سبحان اللہ. جاء سفر ماذا؟ وأول ما يبتدأ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. حفظ كرنمي سبس أهم علم جو قرآن مجيد كه. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. قار سلف جوه هو حديث أو فقه كائن سف. أن لوجو كو سكاته سمجاته بدهاته جو حافظ القرآن هوته. آج گھر میں شرط لگا دے تو پھر کون پڑھے گا؟ سبحان اللہ. وَإِذَا بعض مدارس میں ہے یہ آج بھی ہے، جی ہاں بعض مدارس میں شرط آج بھی ہے. وَإِذَا حَفِظَهُ فَلْيَحْذَرْ مِنْ اشْتِغَالِ عَنْهُ بِالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ. اور اگر حفظ کر لے تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب میں حفظ کر لیا اب میں دوسری چیزوں پہ توجہ اس کو بھول جاؤں، نہیں. اب یہ ساتھ چلے گا تمہاری زندگی ساری، قرآن مجید جو آپ نے حفظ کیا ہے یہ ساتھ چلے گا، پھر حدیث اور فقہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں. وغيرهما اشتغال يؤدي الى نسيان شيء منه، حديث فقه کی پڑھائی میں مصروف یا مشغول ہونے سے قرآن مجید میں کوئی حفظ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی کمی ہو گئی یا بھولنا شروع کر دیے تو اس کو کم کر دو، اس پہ زیادہ توجہ دو. او تعرض للنسيان یا بھولنے کے لیے اگر آپ کو یہ خدشہ ہے تب بھی اس قرآن مجید کے حفظ میں زیادہ آپ زور دیں. وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا، قرآن مجید کی حفظ کرنے کے بعد ہر فن میں سے مختصر متن جو ہے وہ پڑھنا شروع کرے. ويبدأ بالأهم، اور اہم سے شروع کرے. ومن أهمها اس میں سے اہم جو الفقه والنحو ثم الحديث والأصول ثم باقي ما تيسر، اس میں سے فقہ جو ہے فقه نحو پھر حدیث اور والأصول اور اصول جو ہے ثم الباقي اور باقی علما تیسر جیسے اس کے لیے آسانی. ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، پہلے اس نے حفظ کرنا ہے، حفظ کر لیا اب استشراح محفوظاته یعنی ان کو سمجھنا جو اس نے حفظ کیا ہے. دوسرے نمبر ويعتمد من الشيوخ في كل فن اكملهم في الصفات السابقه، اور ہر فن کا اپنا شیخ ہوتا ہے، ہر فن کے شیخ سے ہر فن کے عالم سے وہ جو اس کا ماہر ہے اس عالم سے وہ علم حاصل کرے جو اس فن میں کمال کا درجہ رکھتا ہے. فَإِنْ أَمْكَنَهُ شَرْحُ دُرُوسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَعَلْ، اور اگر روزانہ وہ جتنے دروس جتنی چیزیں وہ حفظ اس نے کی ان میں سے سب کو وہ سمجھ سکتا ہے روزانہ تو ایسا کرے. وَإِلَّا اقْتَصَرَ عَلَى الْمُمْكِنِ مِنْ دَرْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَغَيْرِهَا، اور اگر سب کو ایک وقت میں سب کو پڑھنا ممکن نہ ہو تو دو یا تین اختیار کرے اور ان کو روزانہ پڑھتا رہے. فَإِذَا اعتمد شَيْخًا فِي فَنٍ وَكَانَ لَا يَتَذَّ بِقِرَاءَةِ ذَلِكَ الْفَنِّ عَلَى غَيْرِهِ فَلْيَقْرَأْ أَيْضًا عَلَى ثَانٍ وَثَالِثٍ وَأَكْثَرَ مَا لَمْ يَتَأَذَّوْا، اور اگر ایک فن میں ایک شیخ سے وہ علم حاصل کرتا ہے اور دوسرے فن کے لیے وہ کسی اور عالم کے پاس جانا چاہتا ہے جو اس فن کا ماہر ہے اور جو پہلا اس کا استاد ہے وہ اس کو برا نہیں سمجھتا تو اس کو جانا چاہیے، دوسرے استاد تیسرے استاد چوتھے سے بھی ہر فن کا جو علم ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، اگرچہ استاد کو برا نہیں ماننا چاہیے بشرط یہ کہ اس دوسرے استاد کا منہج اور عقیدہ صحیح ہو، اگر ایسا معاملہ ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو بھی پہلے استاد کو جو ہے اسے آگاہ کرنا چاہیے اور منع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلے گزر چکا ہے. فإن تأذى المعتمد اقتصر عليه وراعى قلبه فهو أقرب إلى انتفاعه، سبحان الله. اور جو معتمد استاد ہے اس کا اگر اسے کوئی اذیت پہنچتی ہے کوئی ناگواری پہنچتی ہے کسی اور کے پاس جانے سے اس طالب علم کا تو اسے چاہیے کہ اسی کے ساتھ رہے تاکہ وراعى قلبه فهو أقرب إلى انتفاعه، تاکہ اس کے دل میں سکون اطمینان پیدا ہو اور اس سے زیادہ فائدہ بھی حاصل کر سکے، سبحان اللہ. وقد قدمنا انه ينبغي الا يتاذى من هذا، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ استاد کو چاہیے کہ ایسے بات سے کبھی اسے اذیت یا کبھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے. واذا بحث المختصرات انتقل الى بحث اكبر منها، اور جب مختصر سے وہ علم حاصل کر لے اور سمجھ لے تو پھر اس سے بڑھ کر جو کتابیں یا متون ہیں ان کی طرف مطالعہ کرنا شروع کر دے. المتقنۃ وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة. مطالعة متقنة يعني بوسط رجسي صحيح پڑھنا اور صحيح سمجھنے کے ساتھ، والعناية الدائمة المحكمة اور اس کے ساتھ خاص عناية بھی، اس کے حفاظت بھی جو دائمی طریقے سے ہو، جو دائمی شکل میں ہو. المحكمة احکام کے ساتھ، وتعليق ما يراه من النفائس، اور جو اہم چیزیں وہ دیکھتا ہے اس پر تعلیق فٹ نوٹ لکھنا بھی نہ بھولے. بعض اہم مسائل آ جاتے ہیں تو فٹ نوٹ اگر اس کتاب میں جگہ لکھنے کی حاشیے میں ٹھیک ہونا، فٹ نوٹ میں یا کسی ڈائری میں اس کو الگ سے نوٹ کر لے. والغرائبی، وہ جو نئی الفاظ ہے، غریب الفاظ جن کے معنی مشکل ہیں ان کو بھی دیکھ لو. وحل المشکلات، جو مشکل مسائل ہیں اگر خود نہیں جانتا تو پوچھ کے ان کا حل بھی دیکھ. کئی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، کئی مسائل آتے اوپر سے گزر جاتے ہیں جہازوں کی طرح، ہم تو توجہ نہیں کرتے. یہ غلط طریقہ طالب علم کا. آپ آہستہ آہستہ جائیں، ایک ایک مسئلہ سمجھیں، جو نہیں سمجھ میں آتا وہاں پہ رکیں، ٹھیک ہے، یا اس کو نوٹ کریں آگے چلیں. پھر اس سیٹنگ کے بعد، اس سیشن کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنے مسائل کو سمجھ نہیں ہے. آپ نے نوٹ کر لیے دو چار پانچ، آپ کسی عالم سے رجوع کر یا بڑا طالب علم سے رجوع کر کے آپ وہ مسائل سمجھ لیں، تاکہ آپ کے علم میں مضبوطی اور پختگی حاصل ہو. کیونکہ جو مسائل سکپ کر جاتے ہیں ان کا تعلق بعض اوقات ایک دوسرے سے ہوتا ہے، پھر جب آپ آگے چلتے جاتے بعض سمجھ آئے، بعض نہیں ہے، بعض ہے، بعض نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جو سمجھ آ گیا وہ اس میں مضبوطی نہیں ہوتی. دیکھیں طلاق کے مسائل، مثال کے طور پہ طلاق کے مسائل سامنے آتے ہیں، اکثر اوقات ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ہم نے طلاق کے بعض مسائل سمجھے، بعض سمجھے نہیں بیچ والے. ایک شخص اپنے بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے، کیا اس پر بھی حرام ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. تین طلاقوں کے بعد ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ تین طلاق میں ایک طلاق میں کیا فرق ہے؟ ایک طلاق کب بیوی کو آپ سے جدا کر دیتی ہے اور کب نہیں کرتی؟ یہ دیکھیں، یہ مسائل جو ہیں کب پتہ چلے گا؟ اب آپ کو پتہ کہ تین طلاقوں سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، ایک طلاق کا کیا معنی ہے؟ اچھا عدت کتنے کیسے ہوتی ہے؟ اب عدت بیچ میں آئی، عدت میں رجوع کیا یا نہ کیا، اور رجوع کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہے، یہ ہمیں کیوں جواب دیتے بعض اوقات؟ اس لیے کہ ہم نے بعض کو سمجھا، بعض کو چھوڑا ہے. جو چھوڑ دیا اوپر جہاز گزر گیا، چھوڑ دو یار، اس کو چھوڑ، آگے پڑھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں. اس کب علم میں ترقی نہیں آتی. آپ 10 کتابیں پڑھ لیں طلاق کے مسائل، جب تک کہ ایک ایک مسئلہ آپ نہیں سمجھیں گے، آپ جب پیک پہ پہنچتے ہیں، انتہا پہ پہنچتے ہیں، تو آپ کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ کھوکھلا ہوتا ہے. تو اس کا کیا فائدہ؟ اگر آپ شروع سے ایک ہی کتاب لے لیتے اور اس کو پڑھتے اور کسی کے رہنمائی میں پڑھتے، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلتا؟ علم میں مضبوطی ہوتی، اور آپ بھی ایسے مسائل میں آسانی سے جواب دے رہے ہوتے. تو جیسا فرماتے ہیں، وحل المشکلات مما يروه في المطالعه او يسمعه من الشيخ، اور بعض ایسے مشکل مسائل سامنے آتے ہیں اور جو شیخ ہے ان کا جواب بتا دیتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ بعض طلاب علم سنتے ہیں، نوٹ نہیں کرتے. یہ وہ علم ہے میرے بھائی، جب آپ خود اس علم کو آگے لے کے چلیں گے، یہ مسئلہ آپ کو سامنے آئے گا، تو پھر آپ کو پتہ ہوگا ہاں شیخ نے اس کی جواب دیا تھا اور ایسے دیا تھا، آپ کے لیے آسانی ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں نوٹ کیا، وہ بات اس کان سے یا اس کان سے باہر چلی گئی، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ پھر ڈھونڈیں گے اس مسئلے کا، پھر وقت بھی ضائع ہوگا، پھر کہاں جواب ملتا ہے، نہیں ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، پھر مسئلہ ہوتا ہے. تو جو آپ نوٹ کر رہے ہیں، جو حل المشکلات خاص طور پہ، ان کو بھی الگ سے نوٹ کر کے سمجھیں. ہم پہنچے پوائنٹ نمبر 33 پر. انشاءاللہ اگلے درس کا یہاں سے آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.